بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب، قال المصنف رحمه الله، باب صلاة التطوع، نفل نماز سے متعلق، نفل سے متعلق نمازوں کا ذکر ہے. باب صلاة التطوع، تطوع کہتے ہیں اس چیز کو آدمی اپنے طور پر بغیر کسی الزام اور ایجاب کے کرتا ہو. اللہ رب العزت نے بہت سے اعمال فرض کیے ہیں اور بہت سے اعمال مستحب ہیں، آدمی چاہے کرے یا نہ کرے، کرنے پر اس کو اجر ملے گا، نہ کرنے پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو تطوع کہتے ہیں. لیکن ان اعمال تطوعیہ میں سے بعض چیزیں سنت موکدہ ہوتی ہیں، جن کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر دوام اختیار کیا ہے ان کو چھوڑتے نہیں تھے، وہ سنت موکدہ ہو جاتی. موکدہ کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ بعض علماء کے اقوال میں ہے، کہ تاکید کی وجہ سے مستقل چھوڑ دینے پر گناہ لازم آئے گا. یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی بعض لوگوں کو، تابعین میں سے، ان کے شاگردوں میں سے بعض لوگوں کو جس دیکھا انہوں نے کہ وہ نفل نماز کو چھوڑ کر کے اور بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، یا یہ کہ نمازیں سنت نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ ان کے علم میں آیا تو انہوں نے واضح طور پر کہا انہا سنن الہدا، یہ ہدایت کے راستے ہیں. یعنی آدمی جب زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان کو ہدایت دے گا. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اکون یده التی یبطش بہ، ہمیشہ آدمی نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی ہدایت سے اس طرح مالا مال کر دیتا ہے کہ کوئی ہاتھ کسی طرف اٹھائے گا تو نیک ہی کام کرے گا، پیر اٹھائے گا تو نیک کام کے لیے، بولے گا تو اچھی بات بولے گا. یہ ہے معنی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتے ہیں یا ان کے پیر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں حلول کر گئے. نعوذ باللہ، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا انہا سنن الہدا، یہ ہدایت کے راستے ہیں، ہدایت کی سنتیں ہیں. ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر پیارے نبی کی سنت کو مطلق چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس وجہ سے یہ نوافل جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے لیے مشروع کیا ہے، یہ ان کے رفع درجات کے لیے ہیں. آدمی کو زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، اور یہ نہ سوچ لے کہ ہم بس فرض ادا کر لینا واجب ہے، ضروری ہے، اور باقی جو چیز واجب نہیں ہے اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں، فرض کو آپ نے پورے طور پر، کیا ضمانت ہے کہ آپ نے فرض کو پورے طور پر ادا کیا ہے؟ اس وجہ سے نوافل کے ذریعے سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور نوافل سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رفاقت کا شرف ملے گا. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی کہتے ہیں، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پیارے رسول نے کہا، مجھے حکم دیا، سل، کچھ طلب کرو. حضرت ابیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پیارے رسول نے یہ شرف بخشا مجھے، کہا کہ کچھ طلب کرو. فقلت اسألک مرافقتک الجنہ، اے پیارے رسول، میں جنت میں، مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت چاہتا ہوں. سبحان اللہ، دیکھیے، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نیک دلی کی حالت، جس کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ سب کے سب نیک تھے، عادل تھے. عدالت الصحابہ پر امت کا اجماع ہے. ہم میں کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا مل جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ مال مل جائے، ہمیں گائے اور بکریاں اور بھیڑ اور اونٹ مل جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں. پھر رسول نے کہا، اور کچھ طلب کر رہے ہو؟ کہا، بس یہی چاہیے ہمیں. کل تو ہوا ذاک، اور کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ، دیکھیے، قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، فاعنی، دیکھیے تعبیر، دیکھیے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میری مدد کرو، تم اپنے نفس کے لیے تم میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے اور نوافل کر سجدے کر کے اور نوافل پڑھ کر کے. یہ کثرت السجود سے مقصود نوافل ہیں, یعنی یہ کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو گے تو قیامت میں تمہیں میری رفاقت حاصل ہوگی. اعنی علی نفسک, میری مدد کرو. یعنی گویا جب ہم کوئی سبب اختیار کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے, دعا کریں گے. دیکھیے کیا رسول نے یہ نہیں کہا کہ علیکم کثرت سجود, آئنی میری مدد کرو, تم نے ایک چیز طلب کی میں اس کو دلوانے کے لیے تمہیں اسی وقت تم استحقاق تمہارا ثابت ہوگا جب تم زیادہ سے زیادہ سجدے اور نوافل کرو گے. دیکھیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز اذان شروع کر کے اور کہے میرے اوپر صلات پڑھے, اس کے بعد کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته, جس نے یہ کہا فقد وجبت له شفاعتي, اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی. دیکھیے ایک سبب ہوتا ہے, پیارے رسول نے اس سبب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, تو اس کے بغیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل نہیں ہوئی. یہ پیارے رسول کی مدد کرنی ہوئی, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, گویا ہم پیارے رسول کے امتی ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیارے رسول کی رفاقت دے, پیارے رسول کی سفارش عطا فرما, تو اس کے لیے ہمیں اسباب بھی وہی کرنے ہیں. اگر ہم نے اسباب کو نہیں برتا, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں آئیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلاتے ہوں گے, اس درمیان فرشتے ان کو مار مار کے پھگانے لگے, لیخترجن دونی, مجھ سے دور ان کو کیا جا رہا ہوگا, تو میں کہوں گا کہ صحابی و صحابی, یہ تو میرے ساتھی ہیں, میرے متبع ہیں, میرے امت کے ہیں. فرشتے جواب دیں گے, یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں دین میں داخل کی تھی. یہی ہے بدعت کا ضرر, دین میں نئی چیزیں ڈالنے کا نقصان, کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے پانی پینے سے محروم ہو جانا پڑے گا. آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں. پیار رسول فرمائیں گے سوخن سوخن لمن غیر آبادی, تو یہ کوئی نہ کہے کہ ہم صرف محبت کا دعویٰ کر کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف حاصل کر کے ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے. نہیں, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق گویا پیارے رسول کی مدد کرنی ہے. پیارے رسول چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں, لیکن اس کے اسباب کو پیارے رسول نے ہمیں بتا دیا, ہم اس کو برتیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کے حوض کوثر سے شکایت ملے گی. اس وجہ سے صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہوگا, سوقن سوقن لمن غیر آبادی, اس کے اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے. اور لوگوں کا جو دعویٰ ہے, کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہیں, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں, صرف یہ ایک گویا امانی اور آرزو ہے حقیقت میں. نہیں, آمنو عامل الصالحات کو اللہ تعالیٰ لازم کر دیا ہے کامیابی کے لیے, ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے. فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرو, تمہیں میری رفاقت کا شرف حاصل ہوگا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات, میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد کی. رکعتیں قبل الظہر, فرض نمازوں کے علاوہ جو نفل نمازیں تھیں پیارے رسول کی, جس کو آپ اکثر پڑھا کرتے تھے یا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, کہتے ہیں 10 رکعتیں, رکعتیں قبل الظہر, ظہر سے پہلے 2 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت, فی بیت ہی اپنے گھر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیا معلوم کہ پیارے رسول اپنے گھر میں کیا پڑھتے اور کیا نہیں پڑھتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو ان کی بہن ہے حفصہ بنت عمر عبداللہ ابن عمر, اپنے بہن کے گھر میں بہت اکثر جایا کرتے تھے. بہت سی چیزوں, بہت سی سنتوں کو انہوں نے اپنی بہن کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لی ہیں. ایک مرتبہ گئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, رقیت علی بیت حفصہ, حفصہ کے گھر کے چھت پر میں چڑھا تو دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف اپنی پیٹ فرما کر کے اور شام کی طرف اپنا چہرہ کر کے قضائے حاجت فرما رہے تھے. یہ دیکھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اکثر تر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لینے کے لیے جب باری ہوا کرتی تھی حضرت حفصہ کی تو وہاں جایا کرتے تھے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ گھر کی بات کیسے ان کو معلوم ہوئی نہیں, اس طرح کی بات ان کو اس ذریعے سے معلوم ہونے کا حق ہے. رکعتین بعد المغرب فی بیتی و رکعتین بعد العشاء فی بیتی, عشاء کے بعد دو رکعتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. و رکعتین قبل الصبح, فجر کی فرض کے پہلے آپ دو رکعت پڑھا کرتے تھے. یہ دس رکعتیں کہتے ہیں میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہیں. اسی طرح وہ فی روایت اللہما, حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک دوسری روایت میں ہے, و رکعتین بعد الجمعۃ فی بیتی, جمعہ کے بعد بھی آپ اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. حضرت امام مسلم کی روایت میں ہے, کان اذا طلع الفجر, جب فجر طلوع ہو جاتی تھی تو آپ صرف دو خفیف رکعتیں پڑھتے تھے, ہلکی دو رکعتیں, یعنی جب فجر طلوع ہو جاتی اذان ہو جاتی, دوسری روایت اس کی تفسیر آئی ہے, تو آپ دو ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے. یعنی فجر کی سنتیں آپ لمبی نہیں پڑھتے تھے, ہلکی پڑھا کرتے تھے. وجہ کیا؟ چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد سے قیام اللیل کیا کرتے تھے, لمبی قرات کر کے آپ کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے. یہ بات تو احادیث میں مشہور ہے, معروف ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. زیادہ سے زیادہ لمبی قرات کر کے آپ کھڑے رہتے ہیں, آٹھ رکعتوں سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھی ہے جیسا کہ ابھی آئے گا, لیکن ان آٹھ رکعتوں کو کم از کم ہو سکتا ہے تین گھنٹے چار گھنٹے میں آپ نے مکمل کیا ہو, جیسا کہ حضرت عائشہ رحم فرما کر کے کہتی ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں تو پھر آپ کیوں اتنا تھک رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی کی ہے تو کیا اللہ کا شکریہ بھی نہ ادا کروں, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکریہ میں ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. اور یہ بات معلوم ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, شکریہ ادا کرو گے تو اور ہی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا اور ہی نعمتوں سے نوازے گا. تو رات بھر جاگنے آدھی رات کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہ المزمل قم اللیل الا قلیلا, رات کو اٹھیں رات کو پوری رات کو, الا قلیلا تھوڑا چھوڑ کر کے. دیکھیے پہلے یہ تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ, آدھی رات قیام لیل کریں. آدھی رات اگر پڑھیں گے ظاہر بات ہے تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا, کتنی لمبی قرات ہوگی, یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ جاتے تھے, کتنی لمبی رکعت ہوگی. تو کہنے کا مطلب ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقصہ منہ قلیلا, آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم, او زیادہ رہی یا آدھی رات سے بھی زیادہ آپ کبھی پڑھیں, یعنی کبھی اس طرح کبھی اس طرح, او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھیں جلدی بلدی, ایسی نہیں جیسا کہ بہت سی جگہوں پر خاص طور پہ رمضان کے موسم میں سبحان اللہ تراویح جو پڑھائی جاتی ہے وہ جیسا کہ مشہور ہے یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ نہیں معلوم ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو حسن ادائیگی کے ساتھ پڑھو, یعنی الحمدللہ رب العالمین, یعنی ایسا ہم نے سنا ہے کہ آواز ایک دوسرے میں ایسی مل جاتی ہے کہ حروف اسی میں گم ہو جاتے ہیں. ترتیل کا مطلب یہ ہے, رتل کہتے ہیں جیسے کوئی زنجیر کی کڑی ہو ایک دوسرے سے ملی ہو, یعنی یہ نہیں کہ ایک دوسرے میں بالکل گتھم گتھا سلجھی ہوئی ہو, نہیں, ایک دوسرے سے لگی ہوئی, لیکن یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اطمینان سے اس طرح ترتیب سے پڑھیں تو, اور حروف کو ظاہر کر کے, حروف کو ظاہر کر کے, حروف کو کھا کر کے نہیں. اگر حروف کہیں گم ہو گئے تو اس میں جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کفر بھی لازم آتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اس قدر جاگتے تھے تو جب فجر طلوع ہوتی اذان ہوتی تو آپ ہلکی سی دو رکعتیں پڑھ لیتے. دیکھیے پھر ایک سنت اور آئے گی جس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, بلکہ اس سنت کو بدعت کہا جاتا ہے, وہ یہ کہ رات بھر جاگتے ہوئے ہلکی دو رکعت پڑھ کے آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں, آدمی تھکا ہو چلتے 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 یا بیٹھے بیٹھے کوئی کام کرتے ہوئے اگر تھک گیا ہو, تھوڑی دیر اگر لمبا ہو جائے یا ذرا سا لیٹ جائے تو چستی آ جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ایک حکمت ہو سکتی ہے. اور ہزار حکمتیں اس پر قربان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، پیارے رسول ایسا کیا کرتے تھے. تو یہ لمبا جاگنے کی وجہ سے آپ ہلکی دو رکعتیں پڑھ کے پھر لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر. جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ لیٹ کر کے میں جاگتی ہوتی تھی تو مجھ سے باتیں کرتے تھے، ورنہ آپ چپ چاپ لیٹے رہتے تھے. دیکھیے تو یہ سنت واضح طور پر ذکر کی گئی ہے، لیکن اس سنت کو بعد نے کہا کہ یہ بدعت ہے. ہم نے دیکھا، مجھے یاد آتا ہم لوگ چھوٹے تھے، ہم لوگوں کی مسجد میں الحمدللہ باپ دادا کی بہت پرانی مسجد 400 سال کی اب بھی اللہ کے فضل سے قائم ہے، اس میں دادا لوگ فجر کی سنت پڑھ کر کے اور ضرور لیٹتے تھے، ایک لائن سے تھوڑا سا لیٹ کر کے پھر اس کے بعد اٹھ کے اپنا تسبیح اور تحمید کرتے تھے. یہ سنت الحمدللہ اب بھی جا کر کے میں نے دیکھا محرم میں الحمدللہ سب لوگ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے بہرحال سنت، اس کو بدعت کہنا غلط ہے. یہ اس کی حکمت یہی ہے کہ آدمی کو چستیا جائے، کیونکہ پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قراءت فجر کی قراءت کو لمبی کرتے تھے اور نمازوں کی نسبت سے.
یہ لیٹتے ہوئے کچھ دعا بھی پڑھی کرتے ہیں؟
نہیں، عام ذکر اذکار، کسی خاص دعا کا ذکر نہیں ہے، لیکن عام دعاؤں کا عام ذکر اذکار کرتے تھے. نبی بات کرتے ہوئے جیسا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے کچھ بات کرتے، ورنہ آپ لیٹ کر کے لیٹے رہتے، اس طرح کا ذکر ہے. اس میں خاص ذکر کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، لیکن عام روایت کے تحت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرو علی کل احیانی، آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. گویا وہ چپ رہنے کی جگہ نہیں سو رہے ہیں تو ضرور ذکر اذکار سے اس وقت کو آپ آباد رکھے ہوں گے ضرور. کوئی بھی ذکر ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ، رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نہیں چھوڑا کرتے تھے، نہیں چھوڑتے، کان لا یدع چھوڑتے نہیں تھے، ورکعتین قبل الغداۃ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت کی آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے پہلے یاد کی، اور یہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں 4 رکعت. دونوں میں اختلاف تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں صحیح ہے، کبھی آپ صرف 2 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی آپ 4. خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب پڑھتے تھے تو 4 دیکھا انہوں نے، اور دوسرے ٹائم میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو دیکھا 2 رکعت پڑھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دونوں جائز ہے، کم از کم 2 اور 4 رکعت یہ پیارے رسول کی کامل سنت. اور اس کی الگ ایک فضیلت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 رکعت فجر کے بعد ظہر سے پہلے پڑھنے سے جنت کے دروازے اس شخص پر کھول دیے جاتے ہیں. رکعتان قبل الظہر تفتح لهما ابواب الجنہ، ان کی وجہ سے اس آدمی کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جی، یہ میں کہنا چاہتا تھا، اس میں ایک روایت آئی ہے کہ رکعات 4 رکعات قبل الظہر لا تسلیم بینہن، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے جن میں 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرنا، یعنی 4 کو ملا کر کے. لیکن علماء حدیث نے اس لفظ کے ساتھ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، یعنی یہ کہ 2-2 ہی رکعت کر کے پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 رکعتیں بغیر سلام کے پھیرنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جس حدیث میں ذکر ہے اس حدیث کو علماء نے ضعیف کہا ہے. اس کے برعکس دوسری روایت جو ہے صلاۃ اللیل والنہار، مثنا رات کی نفلیں یا دن کی نفلیں 2-2 رکعت کر کے ہیں، صلاۃ اللیل والنہار مثنا آئے گی وہ روایتیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ظہر کی 4 رکعتیں اگر ہم پڑھیں تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کر کے پھر 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیریں، یا صرف 2 رکعت جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے، اور 4 رکعتوں کے پڑھنے سے
ظہر کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنے
کا جو آخری حدیث ہے، یہی حدیث ہے، یعنی نفل اذان کے بعد ظہر کی جو سنت ہوتی وہ 4 رکعت ہے.
چہرہ چاند کی طرح چپے گا آپ کے،
جی روایت میں آیا ہے، جی یہی مقصود ہے اس کا، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس کے لیے دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے ہی کی سنت ہے. 4 کو اکٹھا ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا، یہ جس روایت میں آیا اس روایت کو علماء حدیث نے ضعیف کہا، یعنی پیارے رسول سے صحیح ثابت نہیں ہے. وعنها رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ ہی سے روایت سے کہتی ہیں لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اہتمام فرماتے تھے فجر کی دو رکعتوں کے اوپر اس طرح دوسری سنتوں پر آپ اہتمام نہیں کرتے تھے. یعنی گویا اس کی بڑی تاکید آپ اپنے لیے فرماتے تھے اور امت کے لیے بھی اس کی تاکید فرمائی. اس وجہ سے فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. اس کی تاکید زیادہ سے زیادہ آئی ہے جیسا کہ حضرت عائشہ نے یہ بات کہی. رہ گئی بات کب پڑھی جائے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اصل وقت جو ہے اذان فجر کے بعد فرض فجر کے پہلے اس کا وقت ہے. لیکن اگر کسی سے چھوٹ گئی ہے تو وہ کہاں کب پڑھے. صحیح روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابن خزیمہ کی صحیح روایت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو, ایک صحابی کو دیکھا کہ پیارے رسول کے سلام پھیرنے کے بعد, فرض فجر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا الفجر اربع رکعات, کیا فجر کی چار رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ جب سلام انہوں نے پھیرا تو پیارے رسول نے اسے پوچھا کالا یا رسول اللہ قد فاتتنی رکعت الفجر, مجھ سے فجر کی دو پہلے دو رکعتیں جو سنت ہیں وہ پہلے چھوٹ گئی تھی, اس کو اب ہم نے پڑھی ہے. تو پیارے رسول نے کہا فلا اذن, تو کوئی حرج نہیں. اس سے یہ معلوم ہوا گویا آپ دو حدیثوں کو سامنے رکھیں. ایک حدیث یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض کے بعد آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتی تطلع الشمس, سورج طلوع ہونے تک. اسی طرح عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے کے تک کوئی نماز نہیں. یعنی اس میں علماء کا اختلاف, سبب کی نماز ہو یا غیر سبب کی نماز ہو. یہاں سبب کی نماز جیسا کہ امام شافعی نے تمام نصوص کو دیکھ کر کے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کوئی بھی سبب کی نماز ہو وہ پڑھنی جائز ہے, بغیر سبب کی نماز جائز نہیں. تو صحابی نے سبب بیان کیا اور کہا اللہ کے رسول وہ فرض سے پہلے دو سنتیں جو ہوتی وہ چھوٹ گئی تھیں, اب میں نے ان کو پڑھا تو پیارے رسول نے ان پر صاد کیا, ان کا تختیہ یا ان کی تغلیت نہیں فرمائی. اسے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ آپ اگر اتنی ہمت رکھتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں یا آپ سے پر سنت چھوٹ جانے کا خطرہ نہ ہو بھول جانے کا, تو آپ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں. یہ بھی ہے بعض صحابہ ایسا کرتے تھے, لیکن اگر خطرہ ہے کہ مسجد سے نکلے دنیا کے جھمیلوں میں کہیں بھول سکتے ہیں تو آپ فجر کے بعد, فجر کے فرض کے بعد فوراً وہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. بلکہ یہی سنت ہے, پیارے رسول کے سامنے صحابی کو آپ نے کرتے دیکھا اور آپ نے ان کو ان کی تصویب کی. اور جو یہ جیسا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یہ فعل صحیح نہیں, اس طرح کا کہ فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوتی ہے. بعض مذہب میں یہ ہے کہ نماز فجر کی سنت پڑھے بغیر فرض نہ پڑھو, تو کیا کہتے ہیں امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے آ کر کے لوگ فجر کی سنتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. یہ پیارے رسول کی دو حدیث کے خلاف پڑتا ہے, بلکہ آیت اور حدیث کے خلاف پڑ رہی ہے بات. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اقیمت الصلاۃ, اذا اقیمت جب اقامت کی قرض کہہ دی جائے نماز کے لیے, اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ, فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے, الا المکتوبہ وہی فرض جس کی اقامت کہی گئی ہے. اب اس کی مخالفت کرتے ہوئے لوگ پیچھے پڑھ ہی کر کے چاہے ایک رکعت چھوٹ ہی جائے یا دوسری رکعت بھی چھوٹ جائے, فرض کی فجر کی سنت پڑھے بغیر فرض میں وہ شامل نہیں ہوتے. یہ مخالفت ہوئی اس حدیث کی. دوسری مخالفت آیت کی کس طرح ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, قرآن سے تو قرآن جب پڑھا جائے تو چپ ہو کر کے اس کو سنو, لعلکم ترحمون, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. جب سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے منع کرنے کی باری آئے گی تو کہیں گے کہ یہ آیت ہے, آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے تو کوئی چیز نہیں پڑھنی چاہیے, تم بھی امام کے پیچھے کھڑے رہو. لیکن یہاں امام صاحب پڑھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, اس کے باوجود آپ وہاں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے ایک حدیث کی بنا پر, یہاں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے, ان کی قرآت کو چھوڑ کر کے, ان کی قرآت نہ سن کر کے سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں, دوسری سورت بھی پڑھ رہے ہیں, تو کتنی بڑی مخالفت ہو رہی ہے. اس وجہ سے سنت کی محبت میں اگر کسی کو دعویٰ ہے سنت کی محبت کا کسی مذہب سے پیارے رسول کے مذہب کا تقابل کیے بغیر, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ فرض کی سنت اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ جماعت لیں, سنت ہرگز نہ پڑھیں. سنت پڑھ کر کے فرض چھوڑ کر کے دو مخالفتیں آپ کریں گے. اس وجہ سے سنت کے مطابق آپ فرض کی نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ کو اختیار ہے آپ فوراً اٹھ کر کے رکعتین فجر کی سنت پڑھیں یا سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں, دونوں آپ کو اختیار ہے. لیکن جو لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں یقیناً وہ دو مخالفتوں کے مرتکب ہوتے ہیں.
طلوع
صحابہ ایسا پڑھتے تھے, حضرت صحابہ کرام تاخیر ہو جاتی تو سورج طلوع ہونے کے بعد بعض صحابہ سے ذکر ہے تو اس کو بھی کر سکتا ہے. اسی طرح کا مسئلہ یہاں آتا ہے طواف کعبہ کے بعد دو رکعت آپ چاہیں تو فجر کے بعد طلوع سورج شمس سے پہلے پڑھ لیں, جیسا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے جس قدر سبب کی نمازیں ہیں ان کو جائز کہا ہے اور دوسرے علماء نے بھی جائز کہا ہے, کیونکہ بغیر سبب کے نماز کوئی نہیں ہے. لیکن جب سبب ہو گیا تو پیارے رسول نے یہاں ایک سبب کا کے بارے میں آپ نے اتفاق فرمایا اس پر, تو اسی طرح کوئی بھی سبب کی نماز ہوئی تو فجر کی سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی طواف کر رہا ہے تو دو رکعت بھی پڑھ سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ طواف کیا فجر کے بعد, اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہوئے, سورج طلوع ہونے کے بعد زیتوا میں آپ اترے, پھر اس کے بعد دو رکعت وہاں آپ نے طواف نفل طواف پڑھی. یہ بھی جائز ہے. ولی مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہے رکعت الفجر, حضرت عائشہ کی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی دو رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یہ تاکید یہ ترغیب اس سنت کے بارے میں ہے, اس وجہ سے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. وعن ام حبیبۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول کے فرماتے سنا من صلت نتی عشرت رکعتا فی یوم و لیلہ, جس نے 12 رکعتیں نفل کی رات اور دن میں پڑھیں, بنی لہ بہن, ان کی وجہ سے ان رکعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا, بنی لہ بیت فی الجنہ. اور دوسری روایت میں تطوان یعنی نفلی, یہی 12 رکعتیں جو نفل سے پہلے کی ہیں, نمازوں سے پہلے کی رکعتیں ہیں, اس کے بارے میں یہ روایت ہے. اسی طرح امام ترمذی کی روایت میں ہم یہ ہے, اس میں امام ترمذی کی روایت میں توضیح ہے کہ قبل اربعن قبل الظہر, ظہر سے پہلے 4 رکعتیں, و رکعتین بعدہا, اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز فرض کے بعد, 6 ہوئیں, رکعتین بعد المغرب, مغرب کے بعد 2 رکعت, 8 ہوئیں, رکعتین بعد العشاء, 10 رکعتین قبل صلاۃ الفجر, جن کو رواتب کہا جاتا ہے, یہ ہیں فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی یہ فضیلت. اسی طرح دوسری روایت میں ہے من حافظ علی 40 قبل الظہر و 40 بعدہا, جس شخص نے محافظت کی 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھنے کی اور 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھنے کی, حرمہ اللہ علی النار, اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دے گا. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے, صحیح روایت میں ہے. اس وجہ سے ہمیں ان نوافل کی زیادہ سے زیادہ تاکید رکھنی چاہیے, ان نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جیسا کہ جی 4 بعد میں بھی اور 4 پہلے, تو یہ اور ہی زیادہ فضیلت کی ہو گئی, کیونکہ آپ نے جس قدر محنت کی اس کا بدلہ اور ہی زیادہ ملا. اس کے علاوہ اور کسی ٹائم میں بیٹھا ہے آدمی بیکار, پڑھنا شروع کر دیا نماز, کوئی ضرورت پڑی اس کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیا, کوئی گھبراہٹ ہوئی, استعینوا بالصبر والصلاة, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو استعینوا, مدد حاصل کرو, بالصبر والصلاة, صبر کے ذریعے اور صلاة کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی یا بڑی گھبراہٹ کی بات آتی, جیسا کہ نبی حدیث میں آتا ہے, تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ بھی ایک فضیلت کی چیزیں ہیں, جس قدر آدمی موقع نکال کر کے کثرت السجود کرتا رہے, جیسا کہ حدیث میں آئین نیا نفس کا بکثر تسوجی، لیکن کم از کم یہ چار اوقات آسان ہیں اصل میں ان کے لیے. دوسرے اوقات میں آپ خصوصی اس کے لیے ٹائم نکالیں گے. نماز کے لیے تو آپ کو فرض کے لیے آنا ہی ہے. لوگ کھڑے رہتے ہیں دیکھا جاتا ہے، وضو کر کے کھڑے ہیں، مسجد سے باہر باتیں ہو رہی ہیں، جماعت کھڑی ہوئی، دوڑنا شروع کر دیا اور سنتوں کو اسی طرح سلام پھیرا امام نے تو فوراً مسجد سے باہر معلوم ہوتا ہے مسجد کھائی جا رہی ہے. تو یہ چیز غلط ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ جب آپ نماز فرض کے لیے وضو وغیرہ کر کے اہتمام کر کے دکان ہی آپ نے بند کر دیا، تو ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے چند منٹ پہلے جا کر کے چار رکعت پہلے، چار رکعت بعد میں، دو رکعت بعد میں، جیسا کہ پیارے رسول کی سنت ہے اس کو ادا کر لیں. لیکن مسئلہ ہے اصل میں رغبت کا، اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر ایمان اور قوت ایمان یا اضافہ ایمان کا مسئلہ ہے حقیقت میں. اگر واقعی ایمان ہمارا کامل ہوتا تو ہم اس کے لیے دوڑ دوڑ کر کے کوششیں کرتے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ایک لفظ سنتے تھے اور اس پر فوراً عمل کر کے اس حدیث کو یاد کر لیتے تھے. ان کے یاد کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پیارے رسول سے کوئی حدیث سنی، اس پر فوراً عمل کر لیتے تھے. ہم سنتے ہیں عمل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دینے کے لیے. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا شیوا بتاتے ہیں، ان کا طریقہ بتاتے ہیں. اللہ دین اسلم القول فیتبعون احسنہ.